گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آلائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد۔ دارِ محترم، آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے ایک بزرگ عبد الحی درانی صاحب کی مار ہیں، ہمارے ایک دوست سلمان مشتبہ عارض قلب میں مبتلا ہوئے، جو پلاسٹی ہوئی ان کی، اور اپنے بھی تمام وہ مومن مومنات جو مریض ہیں یا اس مجمع میں یا اس مجمع کے باہر، ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات دے دیجئے محمد علیہ۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، تو صرف کہا نہیں بلکہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، اس کی خاطر قیام بھی کیا، یہی لوگ وہ ہیں گے جن پر نہ کوئی خوف ہے، یعنی نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ معذور ہوتا ہے، یعنی اللہ کو اپنا رب کہنا آسان ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی دیکھیے، یوں تھوڑی سی تشریح پہلے تمہیدن کروں آپ کے سامنے، کہ عقیدے کو ماننا اور بات ہے، عقیدے پر ثابت قدم رہنا یہ مشکل بات ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تمہیدی جملے ادا کر کے پھر انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے۔ دیکھیے، پہلے ایک اس بات کو چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے، ایک بات ہے ماننا، ایک بار ہے اس پر ثابت قدم رہنا، استقامت۔ یعنی یوں کہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن حق کی خاطر قیام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے نا، گھر میں بیٹھ جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، مگر جانتے تو ہیں نا کہ حق یہ ہے، تو اب یہ حق کو ماننا اور ہے، حق کی خاطر قیام کرنا، ثابت قدم رہنا، استقامت کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں بارہا یہی بات مختلف انداز میں بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے تو نہیں کہا جا رہا، مشرکین سے تو نہیں کہا جا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے، وہی قیام کی بات آ گئی، میں نے کہا تھا کہ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات، ہمیشہ ایک لفظ یا ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنتا یا نظریہ قائم نہیں ہوتا، جب تک اس کی درایت کے لیے اور دیگر آیات اور روایات ہمارے پاس موجود نہ ہوں، تو کبھی بھی ایک لفظ پکڑ کے عقیدے نہیں بنائے جاتے، نہ ایک آیت کے ذیل میں عقیدے کو ترتیب دیا جاتا ہے، بلکہ ہم قیام کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ آیات اللہ کی راہ میں قیام کرنے کی ہیں، ثابت کرنے کی ہیں، ثابت قدم رہنے کی ہیں، یہ کیا ہے 200 سے زیادہ آیات۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہاں جس حکم کے بارے میں 200 سے زیادہ آیات ہوں تو یقیناً اس حکم کی حیثیت ہے، اس حکم کی اہمیت ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنوں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرو، شہداء بالقسط، اور جب گواہی دو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ڈنڈی مت مارو، سچ بات کہنے میں کبھی ڈنڈی نہیں مارو، چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے، چاہے اپنے بہن بھائیوں کے خلاف، چاہے اپنے قوم قبیلے کے خلاف، شہداء بالقسط، جب بھی گواہی دینا عدالت کے ساتھ دینا، عدل کے ساتھ دینا، یعنی سچ بولنے سے کبھی ڈرنا نہیں، گواہی سچی دینی۔ تو یہ اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں جہاں قوامین شہداء بالقسط وہ پہلے آ گیا للہ بعد میں، لیکن اللہ کے لیے ہر جگہ ہے کہ جب قیام کرنا اللہ کے لیے کرنا، اپنے نفس کے لیے نہ کرنا۔ اب کیونکہ میرا مجمع آ گیا تو دو چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل مجھے ایک موعظہ حسنہ ملا ہے 3-4 صفحے کا، اس پہ مجھے نصیحت کی گئی ہے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی میں اتنا قابل نہیں ہوں جتنے آپ، جتنی نصیحتیں آپ نے مجھے کی ہیں آپ پر واجب ہے کہ اب آپ ممبر سنبھالیے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے گھر سے نکل آئیے۔ اور مجھے دوسرا افسوس یہ ہے کہ آپ نے تمام وہ مسائل لکھے جن پہ میں اکیلا بولتا ہوں کراچی میں، بھائی یہ تو آپ ان کو جا کے دیجئے جو بات نہیں کرتے۔ میں نے تو پورے پورے اشرے، ابھی جو پہلا اشرہ پڑھا ہے باب العلم میں، وہ اصلاح معاشرہ پڑھا ہے، موضوعی تربیت ہے، اور اس سے پچھلے سال بھی یہی پڑھا ہے۔ اب یہاں ایک موضوع ہے، اس موضوع پہ پڑھوں گا یا ادھر ادھر کے پڑھوں گا، اور پھر اس میں بھی اصلاح معاشرہ ہی میرا خیال ہے موضوع رہتا ہے، کون سے ٹاپک ہے جس پہ نہیں چھیڑتا۔ لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو یقیناً میں بڑا جاہل ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت قابل ہیں، تو آپ کی قابلیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیے، اور جو کام میں نہیں کر پا رہا مجھے اعتراف ہے اپنی جہالت کا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے میں نہیں کر پا رہا، تو آپ آئیے میدان میں اور کام کیجئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، بے فکر رہیے آپ۔ بڑی اس میں گانے بجانے ڈھول ڈھپک کے 13 رجب، حالانکہ اگر آپ کے کان کھلے ہوئے ہوتے تو اسی رضویہ میں جب یہ ڈھول ڈپٹکا ہو رہا تھا اسی وقت میں یہاں پر بیٹھا اس کے خلاف بات کر رہا تھا، تو بجائے آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کر سکتے اگر، تو حوصلہ شکنی تو نہ کیجئے کم سے کم، کہ میرے سوا رضویہ میں کوئی بولا ہی نہیں تھا اس مسئلے پہ، نان چولی میں جب ہو رہا ہوتا ہے میں تو جب ہی بولتا ہوں بھائی۔ تو لہٰذا ذرا سا نصیحتوں میں انداز اپنا درست کر لیا کیجئے کہ کیسے نصیحت کس کو کی جائے، ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا حل یہی ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چھوڑیے دنیاوی اور آ جائیے اللہ کی خاطر قیام کیجئے، گھر سے نکلیے، پوری قوم کا سامنا کیجئے، اس کے اعتراضات کا، اس کے مزاج کا، اور پھر کام کیجئے اللہ کی راہ میں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، کیونکہ آپ اتنا سمجھتے ہیں جتنا میں نہیں سمجھتا، مجھے اعتراف ہے۔ تو جو زیادہ سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ تو آئندہ یہ لمبے لمبے نصیحت نامے لکھنے سے پہلے تھوڑی سی معلومات کر لیا کیجئے لوگوں سے کہ میں ان مسائل پہ بات کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ گھر بیٹھ کے یہ ساری تنقیدیں کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، میدان عمل میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سارے کام کرنا، اس کے لیے جگر چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور دوسرے، میرا لہجہ تلخ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں بھی بڑے تلخ تلخ خط پڑھا کرتا ہوں، تو میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، کوئی معصوم تو ہوں نہیں، تو برا ماننے کی ضرورت نہیں، جیسا آپ نے خط لکھا تھا میں نے ویسا جواب آپ کو پہنچا دیا اور بڑے سلیقے سے پہنچایا، اے کاش کے دل میں اتر جائے۔ اب کس کا یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ایسے خط عموماً گمنام ہوتے ہیں، اس پہ کوئی نام عام تو ہے نہیں، مگر خط 3-4 صفحے کا ہے۔ خیر یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، کل جب میں یہاں سے جا رہا تھا ایک برادر نے روک کے مجھ سے کہا کہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں جو آپ استعمال کرتے ہیں، عزاداری کے لیے کہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، کیونکہ ہم زحمت نہیں کرتے بلکہ عبادت کر رہے ہیں. اچھا مجھے نئی بات معلوم ہوئی کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ورنہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں. 49 سال میری عمر ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ عزاداری عبادت ہے. کل آپ نے بتا دیا، آپ کا بڑا شکریہ کہ یہ عبادت ہے. ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے 50 سال سے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا، آپ کو بھی نہیں بتایا ہوگا شاید کہ یہ عبادت ہے. تو یہ نصیحت میرے جوان نے مجھے کی، بہت شکریہ. آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عبادت ہے. اور جواب سن لیجئے کہ انسان کو پہلے وضاحت طلب کرنی چاہیے. ممبر کے کچھ تقاضے ہیں، ممبر سے گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ممبر سے گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے جو آستینیں چڑھا کے کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں ممبر پہ، ان سے تو آپ آدھا آدھا گھنٹہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے ان کی مجلس میں. ان سے آپ نہیں کہتے کہ ممبر پہ کیا بات کرنی چاہیے جو حلالی حرامی کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں ممبر سے، ممبر کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں تقدس کی. اس پر تو آپ کچھ نہیں بات کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے. اب سن لیجئے کہ کیوں زحمت کا لفظ میں نہیں بلکہ تمام بزرگ علماء، اسلاف، عالم کیوں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. انکن صاحب قبلہ ہوں یا قبل صاحب قبلہ ہوں یا ناصر الملت ہوں، سب عزاداروں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشی عزا ہے، اس میں گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہیں. میں بھی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عزاداروں کا محترم مقام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ادب سے گفتگو کی جائے. اگر آپ کو کسی نے عزاداروں کا یہ مقام نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے عزاداروں سے احترام سے بات کی جاتی ہے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے بھائی، میرے ماں باپ نے بھی بتایا. آپ نے کوئی نئی بات مجھے نہیں بتا دی کہ عبادت ہے. آپ نے اپنی قابلیت کا اظہار کر دیا چلتے چلتے کہ چلو میں نے مولوی کو ٹوک دیا اور 10 آدمیوں کو بتایا کہ میں نے آج ایسی تیسی کر دی مولانا کی، راستے میں پکڑ کے میں نے ٹوک دیا. آپ نے اپنی جہالت کا اظہار کیا. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ادب آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی فرشی عزا پہ بیٹھے ہیں ان کو سیدہ نے ایک مقام دیا ہے، یہ حسین کے عزادار ہیں. لہذا ان سے جب گفتگو کی جائے تو ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ادب اور احترام سے گفتگو کی جائے. اسی ادب و احترام کے تقاضے کا یہ لفظ متقاضی ہوتا ہے جس کو تمام بزرگ علماء استعمال کرتے ہیں. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کو زحمت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بتائیے مجھے آپ کہ جب خشک بیان ہو جائے تو لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو عبادت چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہو؟ جی کہ مزہ نہیں آ رہا، نعرے نہیں لگ رہے، اب کہاں گئی عبادت؟ مجلس میں بیٹھ کے سو گئے، کہاں چلی گئی عبادت؟ تو یہ ڈرامے بازیاں نہ کیا کریں. میرے ساتھ میں یہی پیدا ہوا بھائی، کراچی میں، کسی اور ملک سے نہیں آیا. سب کے مزاجوں کو جانتا ہوں، کون کتنی عبادت کرتا ہے مجھے سب پتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ابھی ذرا سا خشک بیان ہو جائے اٹھ کے گئے، پتہ نہیں کیا سلا رہے ہیں، پڑی نہیں رہے. کیوں عبادت کہاں گئی بھائی؟ بیٹھے رہیے، سوتے رہیے. ایک گھنٹے سے اوپر نکل جائے تو گھڑیاں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، کہاں گئی عبادت؟ تو یہ ساری باتوں کو رہنے دیجیے. ادب آداب کا تقاضے ہوتے ہیں منبر کے. اگر کسی نے نہیں سیکھے تو ہم نے سیکھے ہیں اپنے بزرگوں سے، ہمیں معلوم ہے کہ عزاداروں سے کیسے بات کرنی چاہیے، ان کا مقام کیا ہے اور منبر کے آداب کا کیا تقاضے ہیں. یہ سیکھ لے آدمی تو پہلے کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. بزرگ یہی لفظ سنتے آ رہے ہیں 70 سال سے، یہی لفظ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ ہر عالم یہ کہتا ہے بس اب آپ کی زحمت ہے تمام. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ایک گھنٹے میں عبادت اپنی جگہ نہ معلوم، سو رہا ہے کوئی، جاگ رہا ہے کوئی، تھک گیا ہے کوئی، لیٹے جا رہا ہے، پیر دراز کر کے سو جاتے ہیں لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں، ان کا تو پتہ بھی نہیں لگتا. قریب والے تو مجھے نظر بھی آ جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو ذرا یہ اس مزاج کے خلاف بھی مجھے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ پوری قوم کا مزاج ہو گیا ہے. جہاں بیٹھے ہیں اپنی قابلیت کا اظہار ضرور کرنا ہے، شوشے ضرور چھوڑنے چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس میں اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھنا. میں بڑا جاہل آدمی ہوں، ہر بات کا جواب اسی انداز میں دیتا ہوں، اور مجھ سے کوئی توقع نہ کیجیے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جناب کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اسباب کربلا پہ، واقعہ کربلا پہ گفتگو کر رہے ہیں نا، تمہیدی نقطہ پہلے، پھر جہاں حلال حرام پہ بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چلیں گے. بیعت کے سوال پہ بات چھوڑی تھی، ہمیں یاد ہے. ہم نے نام لیے تھے آپ سے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، بیعت۔ وہ جو ولی عہدی کا جو مسئلہ تھا، وہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا کہ کس طرح اس کی ولی عہدی کا ڈرامہ کیا گیا، اسی بات کو لے کر چلیں گے۔ لیکن پہلے تمہیدی جملے، کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ حق کدھر ہے، سچ کدھر ہے؟ نہیں معلوم، معلوم ہے۔ کیا مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، بصرے کے لوگ، شام کے لوگ نہیں جانتے کہ حسین فرزند زہرا ہیں، حسین فرزند بوترار ہیں، حسین فرزند رسول ہیں؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ سچے ہیں، امام ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ ساری حدیثیں لوگوں کی زبان پر ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول حسین رسول سے ہیں اور رسول حسین سے، یہ بھی جانتے ہیں نا؟ پورا معاشرہ جانتا ہے۔ سوال یہ کہ ساتھ کیوں نہیں دیا، سوال یہ ہے کہ ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بعد میں پشیمان بھی ہوئے، روئے بھی، روکنے کی کوشش بھی کی سب نے کہ نہ جائیے نہ جائیے، لیکن ساتھ نہیں دیا۔ سچ کو جانتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اچھا آئیے اب سمجھاتے ہیں آپ کو، آج کے ماحول میں سمجھاتے ہیں۔ کیا آج لوگ نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ جیسے اس زمانے کی طاغوتی طاقت تھی، وہ امیر شان کی صورت میں ہو یا اس کے لعنتی بیٹے کی صورت میں ہو، مگر لوگ پہچانتے تو ہیں نا کہ یہ کیا کریکٹر ہے، کیا کردار ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح آج کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ اور آگے لے کے جاتا ہوں ایک قدم آپ کو، کہ یہ بتائیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، پردہ غیبت میں ہیں اور آپ کا ظہور نہ معلوم، اللہ جانتا ہے، کوئی تاریخ معین نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، آپ کیوں آئیں گے؟ اب ایک قدر مشترک بتانا چاہتا ہوں آپ کو ساری انسانیت کی۔ آپ کے دو اہداف جو مشخص ہیں، جس میں پوری انسانیت کا اتفاق ہے، پوری انسانیت کہہ رہا ہوں میں، صلوات دیجیے، جلدی کرو یار، نکال کے بیٹھا، نکال کے بیٹھا۔ نکال کے رکھو، ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ دو اہداف، دو مقصد، دو ٹارگٹ مشخص ہیں، ایک زمین پر الہی نظام کا قیام، نظام رب اللہ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرے گا، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہندو، عیسائی، یہودی، جس کا بھی کوئی مذہب ہے، اپنے مذہب کے حساب سے وہ جس کا بھی انتظار کر رہا ہے، اس کا پہلا ہدف کیا ہے؟ زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو نام بدل دیے، بھگوان کے دیے، گاڑ کے دیے، اسے کوئی غرض نہیں، لیکن زمین پر اللہ کے نظام کو، قدرت کے نظام کو نافذ کرے گا آنے والا، اس کا نام کچھ بھی ہو، ہمیں نام سے کوئی بحث نہیں۔ یہ تمام جتنے مذاہب رکھنے والے ہیں، یہ پہلا ہدف۔ دوسرا ہدف اس کا کیا ہے؟ کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پر کر دے گا۔ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ایک کا انتظار تو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو فرقے ہیں وہ بھی، اب اس میں چاہے مسلمانوں کے فرقے ہوں، ہمارے آغا خانی بھائی ہوں یا بوہری بھائی ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب انتظار کر رہے ہیں نا ایک کا۔ ضروری نہیں کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا، لیکن کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک نام ہے ہر مذہب میں کہ جو آئے گا۔ دو کام مشخص ہیں اس کے، ایک کیا کام ہے؟ زمین پہ نظام الہی کو، اللہ کے نظام کو قائم کر دے گا۔ لِيُزْهِرَوْا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کے دین کا ظاہر ہو، اللہ کا دین ظاہر ہو جائے گا چاہے کفار کو یہ بات ناگوار گزرے، وہ قائم کرے گا. دوسرا، عدل و انصاف سے پر کر دے گا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو پر کر دے گا. اب ایک طبقہ بچ گیا، یہ تو ان کی بات میں کر رہا ہوں، 75% جو کوئی نہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے. پیدا ہوا نہیں ہوا اس بحث میں ہم گئے، ہم تو بات کر رہے ہیں مقصد پر، کہ مقصد مشترک ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں آنے والے کا مقصد بالکل مشخص. پوری طرح دیکھیے، میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ بہت ہی حسین نتیجہ اور کارآمد نتیجہ آپ کے لیے نکلے گا اس گفتگو کا. یہ طے ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ یہ دو اہداف مشخص. اب رہ گیا ایک طبقہ، اب وہ ہے، اس کو اتھیسٹ کہہ لیجئے، ملحد کہہ لیجئے، لا دین کہہ لیجئے، بے دین کہہ لیجئے، اچھا حسن اتفاق کہہ لیجئے یا انسانی فطرت کا تقاضا کہہ لیجئے، کہ اس چیز پہ وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس نظام کے تحت ساری انسانیت آرام سے جی سکے. اب اس نظام کو کمیونزم کا نام دیں، سوشلزم کا نام دیں، جو بھی دیں، اب کوئی نیا نام دے دیں دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں وہ بھی اللہ کا نظام نہیں کہتے، مگر ایک نظام کہتے ہیں کہ جس نظام کے تحت عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہر انسان کو اس کا حق ملے. تو اب مجھے بتائیے، جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ پوری انسانیت کا ایک چیز پر تو اتفاق ہے نا، پوری انسانیت، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا مذہب سے تعلق نہ رکھتی ہو، مگر اس چیز پہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ ایک نظام ایسا ہونا چاہیے اور عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے، ایک الہی نظام جس میں انسان اپنے مفادات کا نہیں بندوں کے مفادات کا خیال کرے، اور دوسری چیز کیا ہونا چاہیے، عدل و انصاف. اب آئیے آپ اپنی طرف آ جائیے، انتظار کر رہے ہیں ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ کیوں تشریف نہیں لاتے، وہ کیوں تشریف نہیں لاتے، وہ ابھی تیاری نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ اس اصول سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ وہ آئے گا، اللہ کا نظام قائم کرے گا، اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، کسی کو انکار تو نہیں ہے، عدل و انصاف بھی قائم کرے گا، کسی کو انکار تو نہیں ہے، کسی کو بھی انکار نہیں، کوئی صاحب فہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ وہ تشریف نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے، ابھی تیاری نہیں ہے لوگوں کی. تیاری سے کیا مراد ہے، یہ مسئلہ حل تو وہ مسئلہ بھی حل. کربلا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کربلا سمجھ میں آ گئی، آگے کا راستہ بھی صاف، پورا راستہ نظر آ جائے گا آگے تک آپ کو. بھائی بات یہ ہے کہ آج بھی اور اس وقت بھی یہ تو سب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ہمارا ولی ہے، امام ہے، یعنی پیشوا ہے، حسین بھی امام ہے، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. مسئلہ کیا ہے، حق کو مانتے تو ہیں، حق کے لیے قیام کرنے کی ہمت نہیں ہے. بس امام کے ظہور میں رکاوٹ کیا ہے، کہ مانتے سب ہیں لیکن کیا اتنی تیاری ہے کہ نوکری چھوڑ دو، بال بچے چھوڑ دو اور قیام کی تیاری کرو. نہیں، اپنے دلوں سے پوچھئے کیا قیام کے لیے تیار ہیں، قیام کے لیے تیاری نہیں ہے. یعنی اللہ کو تو مان رہے ہیں، استقامت نہیں ہے. لہذا اسی انسانی فطرت کو لے جائیے 1400 سال پیچھے. امام کیوں تشریف نہیں لا رہے، اس لیے نہیں لا رہے کہ تیاری نہیں ہے. امام تشریف لائیں گے بھی تو کیا معجزے سے سارے کام کریں گے، اکیلے بیٹھ جائیں گے مکے میں، اشاروں سے دشمنوں کے لشکروں کو ختم کر دیں گے؟ تو سوال یہ کہ اللہ نے پھر غیبت میں بھیجا کیوں. دیکھیے بالکل عقلی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، کوئی غیر منطقی یا غیر معقول بات نہیں کر رہا آپ سے، بالکل سیدھی سیدھی سی بات آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایسا ہے تو جب سب کام انہیں خود کرنا ہے، آپ کو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر پردے غیبت میں بھیجے کیوں پروردگار نے؟ کیا اس وقت وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے؟ سوچیے آپ، نہیں کر سکتے. ابھی آ کے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ جو غیبت کے 1150 سال ہو گئے ان کے 1150 صدیوں میں نہیں کر سکتے تھے؟ تو مجھے بتائیے کس نبی نے ایسے کام کیا، کس رسول نے ایسے کام کیا، کس امام نے ایسے کام کیا؟ نہیں، جب تک حجت تمام نہ ہو، جب تک لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، نہ نبی قیام کرے گا، نہ رسول قیام کرے گا، نہ امام قیام کرے گا. صلح کیجیے محمد علی محمد پر. بات واضح ہوئی؟ بلند آواز سے صلح کیجیے ایک بار. بات واضح ہو گئی؟ ورنہ غیبت میں رہنے کا یا ورنہ غیبت میں رہنے کا جواز کیا ہے؟ معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ خاکم بدن بتائیے، جب سب کام اسے خود کرنے نہیں کرنے نا، خود کام جب تک لوگ تیار نہ ہو جائے، یعنی قیام کرنے والوں کی جماعت، قیام کرنے والوں کی جماعت، یعنی حق کو مانتے تو ہیں، قیام کرنے کی ہمت نہیں، تاغوت کو پہچانتے ہیں، شیطان کو پہچانتے ہیں، اس سے لڑنے کی ہمت نہیں، برا بھلا کہتے ہیں ظالم کو، لڑنے کی ہمت نہیں. بس چلے جائیے اس وقت میں، اس زمانے میں کہ لوگ جانتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہے وقت کی اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی. اب پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو، کل میں نے 50 سے 60 ہجری کے درمیان بتایا آپ کو کہ کس طرح اس نے ولی عہدی کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور کس طرح کی یہ ڈرامے تیار کیے گئے، اور اس میں ضحاک فہری اور مسلم بن عقبہ جیسے لوگ پیش، مغیرہ ابن شعبہ، موسیٰ ابن مغیرہ، اور یہ تمام افراد پیش. اب یہ پورے مسلم معاشرے میں پھیل گئے کہ ولی عہد یہ، لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے، لیکن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے بال بچے، اپنی نوکری، جیسے ہمارے ساتھ صبح شام یہ بند ہو گئے تو بچوں کا کیا ہوگا، ہے نا، بریلی میں جانا ہے، پیچھے پیچھے رہو یا تو جاؤ نہیں، بھائی حمایت کر دی بہت ہے، تو خطرہ ہے پیچھے رہو، آگے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا. میں فطری بات کر رہا ہوں، کوئی خدا نہ کرے بے جا تنقیدی اعتراض نہیں کر رہا، میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا کہ حق کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن حق کی خاطر لڑنے کی ہمت نہیں پاتے، حق کی خاطر لڑنے کی جرت نہیں ہے کہ حق کی خاطر قیام کرے، حق کی خاطر باہر آئے، ظالموں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے. بس اس وقت بھی کیا ہوا، اب آئیے، کل میں نے 50 سے 60 ہجری کے درمیان بتایا کہ اس 10 سال میں امیر شام نے ولی عہدی کے لیے زمین ہموار کی، پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو گیا، کہ جیسے آپ صبح شام اپنے بچے ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، ایک بار بگڑ جائیں، حکمرانوں کے بارے میں ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا، جس کے جبڑوں کو اتنا خون لگ چکا ہو وہ بھلا ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوگا. نہیں، ابھی تو بات آگے چلے گی، ابھی اور سنیے ہوا کیا. اب 40 سے 50 ہجری کے درمیان کیا ہوا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، یا علی آپ کی شہادت، اور شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار اور صلوات دیجیے. آپ دونوں کی شہادتوں کے درمیان کیا ہوا، ہم آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں نا آپ کو، پہلا مرحلہ، پہلی کڑی، کل ہم نے دوسری کڑی، 50 سے 60 ہجری کے درمیان جو سازش میں ولی عہدی کے لیے خطبہ کو خریدا گیا، مولویوں کو خریدا گیا، ولایتیں دی گئیں، درہم و دینار کے منہ کھول دیے. اچھا آج، اب 40-50 ہجری کے درمیان کیا ہوا وہ بتانا چاہ رہے ہیں. آج میں بار بار، اور مجھ جیسے اور دیوانے ہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب کروڑوں ڈالر پھینکا جا رہا ہے مارکیٹ میں، کروڑوں ڈالر، مسلمانوں کو بھی لڑانے کے لیے اور مومنین کو بھی لڑانے کے لیے، دونوں کاموں پر. سوال یہ کہ سامراج یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کے پاس تو سلطنت ہے نا، اس کے پاس حکومت ہے، سامراج مجھے کام کر کیوں رہا ہے؟ وہ اسے کیا مل رہا ہے؟ خامہ خان کی آپ باتیں کرتے ہیں، وہ کیوں کروڑوں ڈالر اپنا پھینکے گا؟ کوئی کیوں اپنا پیسہ خرچ کرے گا؟ یہ سمجھ میں آ جائے گا، کربلا کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آئیے آ جائیے 40 سے 50 ہجری کے درمیان کیا ہوا. یہ جو فتوحات کی داستان ہے، اسلامی فتوحات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو جہاد کی داستانیں ہیں، جس جہاد پہ آج تک وہ اڑے ہوئے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ کی طرح، یہ ہے کیا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا رسول نے ایسا جہاد کیا تھا؟ اس طرح کا جہاد تھا رسول کی زندگی میں؟ کوئی نہیں. ساری جنگیں دفاعی، اور جہاں حملہ کیا وہاں خوریزی نہیں، وہاں کسی کو لوٹا نہیں، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کی دکان نہیں جلائی، کسی کا گھر نہیں لوٹا، کیونکہ کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے، کشور کشائی پیش نظر نہیں ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. امیر شام کے دور تک کیا صورتحال ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کو خریدنے بیچنے کے لیے مال، بیت المال ہاتھ میں آ گیا نا. بیت المال جس کے ہاتھ میں آ جائے تو کس طرح سے لٹایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں، کہ غریب آدمی کو جب کچھ نہیں ملے گا وہ تو بیچارہ چوری کر کے بھی کھا لے گا، موبائل چھین کے کھا لے گا، ایک دوسرے کو مار کاٹ کے کھا لیں گے، یہی کریں گے نا، ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں گے. وہ بیچارہ شریف آدمی کیا کرے، بڑا آدمی، وہ تو یہ نہیں کر سکتا، حکمران تو یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا موبائل چھین لیں، کسی کو ٹی ٹی دکھا کے لوٹ لیں، دکاندار کو راہ چلتے ہوئے کو لوٹ لیں، وہ کیا کریں بیچارے؟ یہ آپ اور ہم تو کر لیں گے بھائی، جب بھوکے مریں گے لوٹ لو بھائی، برا کام کر لیں گے، چھین لو، مار دو، اس میں قتل وتل بھی ہو جاتے ہیں. چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، بہادر ہے تو ڈاکہ ڈال دیا، نہیں ڈرتا ہے، اور بزدل ہے تو رات کی تاریخی میں چوری کر لے گا، چھین کے بھاگ جائے گا، یہ سب کر رہا ہے نا. اب تو بڑے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے بےچارے، وہ تو شریف ہوتے ہیں، وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیت المال پہ ہی قبضہ کر رہے ہیں. جب بیت المال قبضے میں آ گیا تو اب اپنی مرضی سے استعمال کرو. اب بیت المال مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خریدنے اور بیچنے کا کاروبار 10 سال تک چلایا امیر شام نے. اب جب بیت المال بے دردی سے لٹایا جا رہا ہے تو مزید ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ لہذا اس نام نہاد جہاد اور فتوحات کا ڈرامہ تیار ہوا کہ جتنی آس پاس کی سلطنتیں ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے، ان کو لوٹ کے لایا جائے، اور کروڑوں لاکھوں درہم و دینار کے حساب سے لوگوں میں رشوتیں بانٹی جائیں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو کروڑوں ڈالر پھینک رہا ہے تو کیوں؟ تاکہ کھربوں ڈالر آپ کے لوٹ کے لے جائے. یہ جو زمین خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، جن کا دین کچا ہوتا ہے، بک جاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ تو گرین کارڈ کے چکر میں پردہ چھوڑ دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ، خدا نہ کرے. ایک بات کی وضاحت کر دو کہ اپنی روزی کے لیے، ترقی کے لیے ہجرت کرنا اسلام نے منع نہیں کیا، امریکہ جانے میں بھی منع نہیں کیا، کہیں بھی جاؤ اپنی روزی کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کوئی دین کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے چاہے ہمیں اپنے مذہب کا تماشا کرنا پڑے، کونسلیٹ جا کے بچیوں کے سر سے مکنے اتارنے پڑ جائیں کہ چلو تھوڑے دن کی تو بات ہے گرین کارڈ مل جائے. بس سامراج ایسے ہی کمزور دین والوں کو تلاش کرتا ہے، پھر ان کی تربیت کرتا ہے، پھر انہیں وہاں فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، انہیں نوکری، انہیں تعلیم، اور پھر اس کے بعد مختلف ناموں کے ساتھ، کوئی ان کا عزیز ترین ہوتا ہے، کوئی ان کا عزیز و معین ہوتا ہے، ناموں میں نہ جائیے گا، پھر انہیں تیار کر کے آپ کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیوں؟ آپ یہی سمجھیں گے اپنا ہے، شکل سے بھی پاکستانی ہے، نام بھی پاکستانی ہے، لیکن آئے گا ان کے لیے، ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا، واپس چلا جائے گا. چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ تو دیکھا آپ نے، سامراج کمزور دین جہاں بھی ہوا ان کو خرید لیتا ہے، کہ اپنے مفاد کے لیے ان کو نیشنلٹی چاہیے، نوکری چاہیے، یہی پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، وہ تمام سہولتیں جو وہاں کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو مل رہی ہیں، لہذا سامراج ان کمزور دین کے لوگوں کو خرید لیتا ہے، خرید لیتا ہے، اس کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے پروپیگنڈا، جو وہاں سے ہدایات آئیں گی ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے، اور جہاں ان کو چوٹ پہنچے گی یہ خاموش رہیں گے آسیما جہانگیر کی طرح، وہ نام نکل گیا میرے منہ سے، حالانکہ میں اکثر نام لیتا نہیں ہوں، حقوق انسانی کی کتنی بڑی چیمپئن، چودھری افتخار کے لیے مری جا رہی ہے، مختارہ بی بی کو بخار چڑھ جائے تو امریکہ جاتی ہے علاج کرانے اس کا، ایسے ہی ہے نا، مختارہ مائی یہ پتہ نہیں کیا ہے، تو اب تک اس کو بیمار پڑ جائے تو انگلینڈ جائے گی اور یہ لے کے جائیں گی تاکہ وہاں سے پاؤنڈ اور ڈالر، این جی اوز ہیں نا، این جی اوز یہ انہیں نے بنائی ہیں، تو رشوتیں کیسے دی جائیں، یہ تو کہہ کے نہیں دیا جا سکتا کہ $2,00,000 لو ہمارے لیے کام کرو، یہ دی جائیں گی این جی اوز کے نام پہ، حقوق انسانی، لیکن بھید کب کھلتا ہے، جب وہی سامراج فلسطینیوں کا قتل عام کرے تو خاموش بیٹھی ہیں کہ نہیں جی، بمبئی پہنچ گئی، انڈیا پہنچ گئی، انگلینڈ پہنچ گئی، سب جگہ پہنچ گئی، اور پہنچ گئے بہت سارے ہیں، ایک کا تو نام لیا میں نے، لیکن اب کیوں خاموش، اب کس لیے چپ، کیونکہ مال تو وہیں سے آ رہا ہے، اگر ان کے خلاف بول دیے تو سب بند نہیں بلکہ حساب بھی مانگیں گے، لاؤ اتنے کروڑ ڈالر دیے حساب دو، اب حساب کہاں سے دیں گے، ایسے پھنساتے ہیں نا وہ، $7 ارب کا حساب دو، ان کا اچھا بابا جا رہا ہوں، حساب نہیں مانگو جا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، سلوات بھیج دیجیے، خدا کی قسم، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کربلا کی اسٹڈی نہ ہوتی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا آج ہمیں، یہ کربلا سمجھا رہی ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے، آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، تو حقوق انسانی کا پردہ چاک ہو گیا نہیں ہو گیا، تو پیسہ تو یورپ امریکہ سے لے کر آتے ہیں، لہذا فلسطین کے مسئلے میں چوپ، پارا چنار میں سینکڑوں مومنین شہید کر دیے جائیں چوپ، انسانی حقوق خاموش، ڈی آئی خان میں انسانی حقوق خاموش، ہنگو میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، بھائی آپ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ تو مسلمان ہندو کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، ہنگو میں خون بہا جائے خاموش، تو سمجھ میں آ گئی بات، تو ان کو پالا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے تاکہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے، اور معاشرے کو ترغیب دو، گھر سے بھاگنے والے بچے بچیوں کو ہیروئن بناؤ، میڈیا پہ پیش کرو ہیرو ہیروئن بنا کے، ہم بیٹھے ہیں بھاگ کے آ جاؤ، یا اخبار کے دفتر آ جاؤ، یا کسی این جی او کے پاس چلے جاؤ، یا میڈیا کے پاس چلے جاؤ، تاکہ حوصلہ افزائی ہو، شرفا کے بچے بچیاں سمجھیں گے یہ کام بہت اچھا ہے گھر سے بھاگ جانا، اور میڈیا کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان حقوق انسانی کی تنظیموں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان بھاگنے والی بچیوں کے باپ نے کس کنویں میں کود کے جان دی ہے، اس کی ماں نے کب زہر کھا کے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اس کے بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو تالے لگا کے کون سی تاریک دنیا میں چلے گئے کہ کوئی کو منہ نہ دکھا سکے، اس لیے آپ کو آئینے دکھا رہا ہوں کہ یہ سامراجی میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ معاشرے میں فساد برپا کرو، اخلاقی اقدار کو تباہ کر دو، ان کی نئی نسل کو، بچے بچیوں کو تباہ کر دو، عیب اور گناہ ان کے لیے فخر کی چیزیں بن جائیں، ہیرو ہیروئن بن کے آئیں، گھر سے بھاگے ہیں یہ، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو داؤ پہ لگا کے بھاگے، چاہے ماں باپ زندہ بھی رہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں، بہن بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، سلوات بھیجیے اگر سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے تو اب کیسے ساتھ دیں گے لوگ، ہر ممبر سے 40 سے 50 ہجری تک ایک ہی بات ہو رہی ہے، ہر مولوی ایک بات کر رہا ہے، آخر پتھر پہ بھی قطرہ ٹپکتا رہے سوراخ ہوتا ہے، تو پروپیگنڈے نے اتنا اثر کیا، امام کی تقریریں تو کہیں نہیں جا رہی، امام کے خطابات تو کہیں نہیں جا رہی، اور اس 10 سال میں جو نہیں جھکا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دین بچاتے ہیں، ایک دین بیچتے ہیں. دین بیچنے والوں نے دین بیچ دیا، دین بچانے والوں نے کیا کیا؟ امیر شام کی، امیر شام کا جاہو حشم، امیر شام کی طاقت، امیر شام کی دولت ان کو خرید نہیں سکی. زندانوں میں سڑ گئے، مارے نہیں گئے، سڑ گئے، جسم سڑ گئے، زیر زمین زندانوں میں زنجیروں میں ڈال کے علی کے چاہنے والوں کو ڈالا گیا، ان کے جسم سڑ گئے، گل گئے، مر گئے، شہید ہو گئے. ان لاشوں کو نکالا نہیں جاتا تھا، انہیں کے تعفن سے دوسرے مر جاتے تھے. ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ 4000 شیعوں کا یہ حال تھا، جن میں سے چند باقی بچے تھے بس، لیکن انہیں خرید سکا امیر شام، نہ اس کی طاقت اور تلوار انہیں جھکا سکی، نہ اس کا پیسہ انہیں خرید سکا. حجر ابن عدی جیسے لوگ، رشید حجری جیسے لوگ اپنی گردنیں دے دی، ذبح ہو گئے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں علی کے صحابیوں کی، قتل کیے جا رہے. لیکن انہوں نے دین بیچا یا دین بچایا؟ دین بچایا. تو اس 10 سال میں کیا ہوا کہ پیسے کے زور پہ لوگوں کے دین خریدے گئے، اور جو نہیں مانا اس کو تہ تہ کر دو، قتل کر دو، ختم کر دو. چن چن کے علی کے صحابیوں کو اس 10 سال میں ختم کیا گیا، یعنی جناب سید الشہداء کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے. وہ جو حقیقی ناصر تھے ان کی تعداد ہی نہیں بچی. تو لوگوں نے دین بیچ دیا، جانتے تھے نا کہ حق کیا ہے، مگر ساتھ دیا نہیں دیا. مانتے تھے حسین کو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ساتھ دیا نہیں دیا، یا ڈر گئے، بیٹھ گئے گھروں. اس تاریخ کو ذہن میں رکھو کہ ماننا الگ بات ہوتا ہے، اور حق کی خاطر قیام کرنا یہ کام ہے اصل. اللہ بیٹا پانی دو. جب رکا کریں تو مجھے بھی دیکھ لیا تھا. تو یہ 10 سال ہیں جو توڑ کے ہم پیچھے جا رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ. تسلسل تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اب یہ 40 سے 50 ہجری کا کون سا دور ہے؟ مال پھینکو، مال پھینکو. جب تک یہ مال نہیں جائے گا اتنی بڑی سلطنت کو بچایا کیسے جائے گا؟ لاکھوں پھینکو، کروڑوں کماؤ. خرچ کیا کروڑ ڈالر، سب کی توجہ کدھر ہے؟ عراق میں اس طرف ہے کہ روز خودکش حملے، لڑائی بھیڑائی، کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا کا سب سے قیمتی اور بہترین تیل عراق کا آخر جا کہاں رہا ہے. پوری دنیا کو لگا دیا نا کہ ہم تو بدامنی سے امن قائم کرنے آئے ہیں، لیکن تیل کہاں جا رہا ہے؟ اور رائلٹی کہاں جا رہی ہے؟ پیسے کون لے رہا ہے؟ بیچ کون رہا ہے؟ خرید کون رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کتنا مل رہا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کیا نہیں مل رہا؟ کسی کی توجہ ہے؟ کسی کی توجہ نہیں. تو لاکھوں ڈالر پھینکے جا رہے ہیں. ایجنٹ خرید لیے گئے کہ نہیں خرید لیے گئے؟ حامد کرزئی جیسے اور نہ معلوم کتنے قسم کے ایجنٹ. وہ کرزئی، آپ اپنی پاکستان کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ کمبخت کرزئی دھمکی دیتا ہے، جس کے پاس اپنا کوئی افغانی گارڈ نہیں ہے، کوئی افغان اس کی حفاظت کرنے کو تیار نہیں، امریکی اور ہالینڈ اور برطانیہ کے گارڈ ہیں اس کے، وہ اب ہم کو دھمکی دینے لگا. یہ ہماری حکمرانوں کی بے غیرتی کی آخری حد ہے کہ وہ کرزئی جیسا ہے، جس کو کہنا چاہیے پٹھو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی ہم سے سینہ تان کے اور اونچا کر کے بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ جو میں نے پس منظر بتایا کہ لڑیں کیسے، جواب کیسے دیں، حلق تک بلکہ سر تک تو دبے ہوئے، کھا کھا کے ان کی وہ فوراً کہیں گے حساب دو. ابھی کچھ کیس عدالتوں میں باقی رکھے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے سامراجی کھیل، یہ ہے دجالی نظام، یہ ہے فری میسنز کے کارنامے کہ پورے دنیا کو آکٹوپس کی طرح ایسے جکڑ لیا ہے، کسی کو نکلنے نہیں دینا. لیکن رشید حجری اور حجر ابن عدی اور مولا کے دیوانے ہر زمانے میں سامراجی طاقتوں کی سازشوں کا پردہ چاک کرتے رہے ہیں. محترم بات کچھ حد تک واضح ہوئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا جو آج ہو رہا ہے. اگر کربلا میں حسین نے اس وقت کے سامراج کا پردہ چاک نہ کیا ہوتا, بچتا چلا آ رہا تھا سامراج, بچتا چلا آ رہا تھا. بدر میں بچا, احد میں بچا, خندق میں بچا, خیبر میں بچا, فتح مکہ کے وقت بھی چھپ گیا, کلمہ پڑھ کے بچا لیا اپنے آپ کو, حنین میں بچا, سقیفہ میں بھی بچ گئے. سازشیں ہوئی نا, ابھی وہاں تک پہنچیں گے بعد میں, ابھی نہیں, ابھی تو آج یہیں تک رہے. صفین میں بچا, جمل میں بچا, نہروان میں بچا, بچتا رہا, مدائن میں بھی بچ گیا. پردہ پڑا رہا, پردہ پڑا رہا. کسی کو نہیں معلوم کہ سامراج کی حقیقت کیا ہے. اس سامراجیت کا پرجا کس نے جاگ کیا؟ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں. یہ کربلا کو سمجھ لو, قیامت تک کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے. اس لیے یہ طاقتیں سب کو دھوکہ دے سکتی ہیں, دین بھی خرید سکتی ہیں, کیونکہ دین بیچنے والے بھی موجود ہیں. اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کرنے والوں نے کیا دین نہیں بیچا؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والے کیا دین فروش نہیں ہیں؟ یا اور آگے بھی چلا جاؤں, اور لوگوں نے دین نہیں بیچے تو یہ نہ کہ دیکھیں کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے. رب اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آگے کیا ہے؟ ثم استقاموا, اگر مولا کو مانتے ہو تو ثابت قدم بھی رہو, مولا کو مانتے ہو تو مولا کے راستے میں قیام بھی کرو. کونوا قوامین للہ, اللہ کے راستے میں قیام بھی کرو. تو مولا کو ماننے پر بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ مولا کے راستے میں قیام کرنا. آج دنیا کو ضرورت ہے اسی تشیع کے جوش و خروش کی. نہ آسان نہیں ہے اپنی شیعت کا اعلان. شیعت یہ ہے کہ جب تک سامراجی چالوں کو نہیں سمجھتا کیسے سمجھائے گا لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ فری میسنز کا وہ جال ہے کہ جو پوری دنیا میں انہیں بچھایا ہوا ہے, کوئی حاکم نہیں نکل سکتا, کچھ نہ کچھ کیس رکھے ہوئے ہیں باقی. اچھا, نکلنے کی کوشش کرو, میرا سوئٹزرلینڈ کی فائل کھولو, کھولو کھولو, ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تو اشارے کرتا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے کہ لگے بھائی, لیکن بات یہ کہ جو کہنے کا حق ہے وہ نہیں کہا تو پھر میرا ضمیر بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. فائل ہے نا تیار, سب کے کیس مکمل, کون بچ کے نکلے گا, کہاں بچ کے نکلو گے؟ لہذا کرتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں, کرتے. قوم رسوا ہوتی رہے, ذلیل ہوتی رہے, سرحدوں میں روز تمہاری توہین ہوتی رہے, کرتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہو. لیکن یہ سارے آثار پیش خیمہ بن جاتے ہیں کس کا؟ انقلاب کا. مگر کوئی پیغام کانوں میں پہنچائے گا تو انقلاب آتا ہے نا, ایسے تو نہیں آتا, تیاری کے بغیر تو نہیں آتا. تو میرے بچوں, جوانوں, میرے موضوع کے مطابق سوال کیا کرو. اب وقت آ گیا کہ اس سوال کا بھی ذکر کر دوں جو کل پرچہ بھیجا گیا کہ آخری امید آپ ہیں, کسی مولوی نے صحیح جواب نہیں دیا. تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ میں صحیح جواب دے دوں گا؟ جب کسی مولوی نے نہیں دیا, بھائی میں تو سب کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں, تو میں آپ کو کہاں سے دے دوں؟ وہ موبائل والے سوال مجھ سے نہ کیا کرو کہ وہ کون سی بیوی, ان کا دادا, اب والد, دادا, بیٹے, پوتے, بھائی, سب امام بھائی. مجھے تو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, نہ تاریخ میں میں نے کوئی ایسا نام پڑھا. اب جس موبائل کمپنی نے یہ سوال بھیجا ہے اپنے لاکھوں روپے کمانے کے لیے, اسی کمپنی سے پوچھو بھائی, مجھ سے کیا پوچھو. وہاں بیٹھے میں وہ شرارتیں کیا کرتے ہیں سوال, جیسے پہلے چھوڑا تھا قرآن کے کچھ الفاظ کے بارے میں, پوری دنیا میں انہوں نے کروڑوں لاکھوں روپے کما لیے اس کے چکر میں, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بیٹا وہ سوال کرو جو زندگی میں آپ کے کام آئے, اس سوال کا کوئی فائدہ پہنچے گا آپ کو؟ میں جواب بھی دے دوں, اور آپ نے کہا آپ آخری امید ہیں, جیسے پتہ نہیں اب میں شیعت ہی چھوڑ دوں گا. اگر یہ جواب نہیں ملا تو شیعت کا معیار نہیں ہے بھائی. تو میں نے آپ میں آخری امید آپ نے مجھ سے کیوں لگائی؟ میں نے کب دعویٰ کیا کہ جب سب طرف سے ناکام ہو جائے تو میرے پاس آ جائیے گا؟ تو اب مجھے آپ آخری امید نہ لیں اور بڑوں بڑوں سے پوچھ لیجئے. مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو صاف صاف کہہ دیا اتنے بڑے مجبے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ایسا کوئی نام کہ جو کوئی ایسی بیوی ہو, اگر ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. اتنے 7-8 رشتے اس میں لکھے ہوئے, میں نے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا کیونکہ ایسا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا, میں بھی تھوڑا سا تاریخ پڑھتا ہوں. لیکن یہ سوال چلائے جاتے ہیں موبائل میں بچوں کو, اب بچے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے, وہ کمپنی کا میٹر چل رہا ہے موبائل کمپنی کا, اس نے بھی تو ایک مصیبت ٹینشن کر دی ہے نا موبائل. بچے بچے کے ہاتھ میں صبح سے شام تک کمپنیوں کا میسج چل رہا ہے, پیکج دے رہے ہیں وہ 100 روپے کا کارڈ, 200 روپے کا کارڈ. ماں باپ کی مصیبت آئی ہوئی, اب بچوں کو پیسے نہیں دو تو مصیبت, موبائل نہ دو تو مصیبت. تو بابا خدا کا لیے خیال کرو, یہ کام کے لیے ہوتا ہے, یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ مجبوراً استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مجبوری ہو. اور ترقی یافتہ ملکوں میں تو لوگ جیب میں بھی نہیں رکھتے اس کو کہ بھائی یہ ٹینشن ہے 24 گھنٹے کی, کہ جس نے یہ پیغام دے دیا اس نے وہ پیغام دے دیا. میر پور خاص کے پیغام آج آ رہے ہوں گے جبکہ مسئلہ حل ہو چکا, تینوں مولوی بھی رہا ہو گئے, مسئلہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گیا, سب ہو گیا, میسج ابھی تک چل رہا ہے. یہ تمام استغاثہ بلند ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں آپ سے, برا تو لگے گا آپ کو, کہیں کہیں یہ بھی دیکھ لیا کیجیے کہیں اپنی غلطی تو نہیں ہے بھائی, کہ بس آپ نے کہہ دیا مولانا کو کہہ دیں گے مولانا شروع ہو جائیں گے. اتنا بے وقوف میں بھی نہیں ہوں بھائی, میں پہلے تحقیق کرتا ہوں واقعی کی, اس کے بعد بات کرتا ہوں. تو دیکھ لیا کیجیے کہ کہیں اپنی فن خانی تو نہیں دکھا رہے تھے آپ, یہ بھی دیکھ لیا کیجیے ذاکر نے مادر پدر آزاد تبرہ تو نہیں پڑھ دیا تھا کہ اس کو گالیاں اس کو گالیاں, پورے شہر نے آ کے گھیر لیا. اب آپ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آ جائیے بچائیے, تو اتنے مرد تھے تو پھر یہ کام کیا کیوں تھا بھائی؟ اب بلا کر تو خدا کے لیے زمانہ ایسا نہیں ہے, بانیان عزا کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نہیں. ذاکر کو بتاؤ بھائی کیا پڑھ رہے ہو, تم چلے جاؤ گے بعد میں یہاں آگ لگے گی, کون سنبھالے گا؟ اور وہی وہاں بھی یہی ہوا, عین ہی یہی ہوا, ریکارڈ ہے ساری منی, نام لے لے کے وہ فوش بکی گئی. تو اب کون کب تک برداشت کرے گا بھائی؟ وہ پورا شہر نے گھراؤ کیا تھا. یہ بچے حکمت عملی سے بچایا گیا ہے کچھ افراد کی, کہ کس طرح سے ان کو رہا بھی کرا دیا گیا, اور یہیں سے گئے تھے پڑھنے وہاں, یہاں کوئی جانتا نہیں وہاں جا کے آگ لگوا کے آ رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار پرچہ بھیج دیا وہاں یہ ہو گیا, آپ اعلان کرو میں جلوس لے کے نکل جاؤں سڑک کے اوپر. یہ بہت ہو گیا اس قوم کے ساتھ تماشے بازیاں, مذاق بہت ہو گئے اس قوم کے ساتھ, کہ جس نے مرضی جب چاہا ایک آدمی کھڑا ہوا استعمال کر لیا, آ جاؤ بیوی انتظار کر رہی ہے, اپنے گھر کو تالا لگا کے بھاگ گیا. جی مجھے یاد ہے, میں کچھ نہیں بھولتا, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اپنی تاریخ بھول جاؤں گا تو پرانی تاریخ کہاں سے یاد کروں گا؟ مجھے یاد ہے آگرہ تاج میں بھولا نہیں ہوں کہ کس قسم کے پمفلیٹ بانٹے گئے تھے وہاں سے, کہ جناب سیدہ انتظار کر رہی ہیں پرسا دینے والوں کا, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, اور اپنے گھروں کو تالے لگا کے بھاگ گئے. ہم تو اندر ہوئے تھے نا, تو ہمیں تو یاد ہے, ہمیں تو معلوم ہے, تو وہ تو نہیں بھول سکتا نا آدمی. تو خدا کے لیے قوم کے ساتھ ایسے تماشے نہیں چلتے. سمجھدار بردبار قوم کی طرح ہونا چاہیے انسان کو, کہیں یہ بھی تو دیکھا کرو ہماری غلطی تو نہیں, ہمارے ذاکر نے تو کچھ ایسے نہیں بکواس کر دی کہ جس کی وجہ سے پورے شہر میں ٹینشن ہو گیا, فساد برپا ہو گیا. تو بانیان اعلیٰ کی بھی ذمہ داری ہے, زبان کے مزے نہیں چلیں گے. اب چاہیے کہ لوگوں کو شعور دو, آگاہی دو, لوگوں کو پتا چلے کہ سامراج کیا چالے چل رہا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑے رہو, ہمیں وہ بات کرنی ہے کہ دوسرے بھی سننے کے لیے آ جائیں. یہاں کوئی انقلاب کی بات ہو رہی ہے, کوئی تشیع کی بات ہو رہی ہے, کوئی حسینیت کی بات ہو رہی ہے, صلوات بھیج دیجئے محمد. بس اور اب پھر وہی جملہ جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کی زحمتوں کو میں نے یہاں پر تمام کر دیا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ 40 سے 50 ہجری کے درمیان جوڑ توڑ کا زمانہ, ضمیر خریدے گئے, بیت المال لٹا دیا گیا, اسی لیے بیت المال ہوتا ہے, لٹا دیا جائے, لوگوں پہ ٹیکسز لگا دیے جائیں, اپنی عیاشیاں کم نہ ہوں, چیزیں مارکیٹ سے بے شک غائب ہو جائیں, لوگوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا جائے, اپنا سب پورا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. لہذا اس سسٹم کے خلاف حسین نے قیام کیا, اور تیاری کے ساتھ, جانتے کہ میرے بعد بھی ایک لشکر کی ضرورت ہے, اور اس لشکر کو بھی رسول نے تیار کیا. ابھی میں ایک طرف کی تیاری کی بات کر رہا ہوں نا, بنو امیہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ مجالس میں ادھر کی تیاری کی بھی بات کریں گے کہ حسین نے کیا تیاری کی, حسن نے کیا تیاری کی, علی نے کیا تیاری کی اور رسول نے کیا تیاری کی. پہلے ایک طرف کی بات ہو جائے پھر دوسری طرف کی بات بھی آئے گی تاکہ تصویر بالکل واضح ہو کر سامنے ہمارے آ جائے کہ ہوا کیا تھا, پس منظر کیا تھا واقعی کا. لہٰذا یہاں بھی ذیشان در جوادی صاحب مرحوم کا چلے ان کا اشارے ثواب بھی ہو گئے. ایک جملہ انہیں کے نام سے نقل کر رہا ہوں کہ وہ پڑھا کرتے تھے مسائق میں, ایک جملہ یہ پڑھتے تھے کہ جب وعدہ تفلی ہو رہا تھا اور حسین کو زانو پہ بٹھا کے خدا کے رسول یہ وعدہ لے رہے تھے کہ کیا کیا قربانی دو گے, میرے دین خطرے میں آ گیا, دین کی ناؤ خطرے میں آ گئے, اور حسین وعدے کر رہے ہیں, مختصر کر رہا ہوں جملے کو, وعدے کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی قربانی دوں گا, انہوں محمد کی, قاسم کی, اکبر کی, عباس کی, پھر بھی نہیں بچی دین کی کشتی, طوفان نہیں رہی, منجدھار نہیں رہی, اپنا سر بھی دے دوں گا, اپنے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بھی دے دوں گا. اور رسول فرماتے ہوں گے پھر بھی اسلام نہ بچا, ناؤ منجدھار میں رہی. حسین خاموش ہو گئے کہ اب کیا کہوں, اب کیا کہوں, اب تو کچھ نہیں بچا میرے پاس. تو یہ جملہ عزیز شاہد جواری صاحب کا کہ کوئی بعید نہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی ہو اور اس نے حسین کا بازو تھام کے کہا ہو بھائی چپ کیوں ہوں گے, کہہ دو زینب کے پردے کا باغبان بنا دوں گا, میں انتظار سے نکال دوں گا دین کی کشتی. یہ تیاری ہے حسین کی کہ عباس کربلا تک ذمہ دار اور کربلا کے بعد کی ذمہ داری ہے ثانیہ زہرا کی. زینب بھی اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے. اسیروں کا قافلہ دربار میں پہنچا, کوفے کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, تمام بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا ثانیہ زہرا. بلند قامت ہونے کی وجہ سے درمیان میں ثانیہ زہرا نمایاں ہے, پھر بھی بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا. جیسے ہی دربار میں پہنچے حکم ہوا کہ جھک کر امیر کو سلام کرو. مجال ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرتا کوئی نہیں, کوئی بیوی نہیں جھکی, نہ کسی نے سلام کیا. کھسیانہ ہو گیا ابن زیاد, کوئی بیوی نہیں جھکی, نہ کوئی بچہ, نہ سید سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے. اور دستور یہ ہوتا ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر قیدی بیٹھ نہیں سکتے, لیکن ثانیہ زہرا نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا, تمام بیویوں سے کہا بیٹھ جاؤ. سب بیویاں بیٹھ گئیں, ثانیہ زہرا بھی بیٹھ گئیں, اور کھسیانہ ہوا. اور جب یہ آواز سنی تھی ابن زیاد نے تو تیش میں آ کر کہا من ھذہ المتکبرہ, یہ عورت کون ہے جس میں اتنا غرور ہے, اتنی متکبر ہے, نہ اس نے سلام کیا نہیں جھکی, من ھذہ المنکرہ, یہ کون ہے جو میرے اقتدار کا انکار کر رہی. دو تین بار جب اس نے کہا دربار میں سناٹا تھا, تین چار مرتبہ کے بعد کسی نے کہا یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے, یہ کوئی معمولی خاتون نہیں, یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ بنت علی ہے, بنت بوتراب ہے. اچھا اب کہتا ہے کہ اس خدا کی ہانج جس نے تمہیں معاذ اللہ کیونکہ الفاظ تاریخ اس لیے رکھنا کہ جس نے تمہیں رسوا کیا, جس نے تمہیں قتل کیا, جس نے تمہیں اس حال کو پہنچایا. فوراً ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے کہ بکواس بند کر اور سن اس اللہ کی حمد جس نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے, جس نے ہمارے گھر کو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ قرار دیا, اس اللہ کی ہم جس نے ہمارے لیے آئے تطہیر کو نازل فرمایا. تیری مجال, تیرے امیر کی مجال کہ ہمیں ذلیل کرے, ذرا صبر کر, ٹھہر جا, تھوڑا سا وقت گزر جانے دے, تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کس کے لیے عزت اور کس کے لیے ذلت رکھی. تیش میں مڑا, کوئی جواب نہ رہا ابن زیاد کے پاس. سید سجاد پہ نظر پڑی، یہ جوان کون ہے؟ کسی نے کہا علی بن حسین، تو اب افکار عمومی کا رخ موڑنے کے لیے کہتا ہے، مگر حسین ابن علی، علی ابن حسین کو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ اب سید سجاد بولے، میرا بھائی علی اسے تیرے سپاہیوں نے کربلا میں ظلم کے ساتھ قتل کیا، وہ میرا بھائی تھا جو شہید ہوا. اب کہتا ہے کہ اب تک تم میں یہ دم خم باقی ہے، تم اس بات کا خوف نہیں کہ میں ابھی تمہاری گردن اڑا سکتا ہوں، قتل کرا سکتا ہوں؟ اس عالم نے مسکرا کے میرا امام کہتا ہے کہ القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے کرامت. ابن زیاد، ابن مرجانہ، ابھی تو نے دیکھا نہیں کربلا میں کہ کس طرح سے ہم نے جانے دی، کس طرح سے ہم شہید ہوئے، ہمیں ڈراتا ہے قتل سے. اور سنیے، ابن مرجانہ، زینب نے بھی کہا تھا جب پکارا تھا، ابن مرجانہ کیوں؟ اس کی بدکار ماں کو پورا معاشرہ پہچانتا تھا، اوقات بتائی کہ تو ہے کون، تیرے شجرے سے بھی میں واقف ہوں، اور یہ پورا عالم اسلام واقف ہے کہ تیری ماں کون تھی. ابن مرجانہ اب غصے میں حکم دیتا ہے قتل کر دو اس جوان کو، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. ثانی زہرہ آگے بڑھی اور سید سجاد سے لپٹ گئی، خبردار اگر کوئی میرے بھتیجے کی طرف بڑھا اسے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. جھنجھلا گیا. ابن زیاد کے دربار میں ایک عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اتنے میں ایک طرف سے شور ہوا، اب ابن زیاد مسکرایا، کوئی نئی اذیت دینے کا خیال آیا. کیا دیکھا؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا امیر مختار کو لایا جا رہا، اتنے عرصے سے قید ہے، سر جھکا ہوا. ابن زیاد نے کہا امیر مختار، کچھ معلوم ہے کیا ہوا؟ امیر مختار کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، جو کچھ تو نے خانواد رسالت کے ساتھ کیا ہے، حسین قتل کر دیا گیا، لیکن اطمینان رکھ اور انتظار کر جب میں تجھ پر مسلط ہو جاؤں. ابھی تک امیر مختار کو یہ نہیں معلوم کہ اس دربار میں رسول ذات میں ابھی کھڑی ہے، نہیں معلوم، بس آخری جملہ نہیں معلوم. پھر مسکرایا ابن زیاد، کہا وہ تو سب ٹھیک ہے کربلا میں، لیکن مختار ذرا نظریں اٹھا کر سامنے تو دیکھ. بے اختیار امیر مختار نے نظریں اٹھائیں اور پھر زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا اور دوڑا اسی عالم میں. ابن زیاد تو ملعون، ہزار بار قتل ہونے سے، ہزار بار قتل ہونا میرے لیے آسان تھا اس منظر کو دیکھنے سے. اور پھر چیختا ہوا کہتا ہے رسول ساتھیوں، امیر مختار کو، مختار کو معاف کر دینا کہ اس نے اس عالم میں تمہاری طرف نگاہ کی کہ تمہارے سروں پر چادر نہ تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا. بس آپ سے درخواست کروں گا، ہمارے بزرگ عبد الحی نورانی اور میرے دوست سلمان مشتبہ، اور کہیں بھی کسی کا کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے، دعا کریں بے حق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا ہو. وما علینا الا البلاغ.